منگل 20 ستمبر کے سہربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ مسئلہ کشمیر اور بلوچستان کا دنگل اقوام متحدہ کی قومی اسمبلی میں سجنے جا رہا ہے، لیکن مودی کی مداخلت سے کیا فرق پڑا؟ ایک علیحدگی پسند بلوچ لیڈر نے کہا،
میرے خیال میں کافی ہائی لائٹ ہوا، لوگ اس پر بات کرنے لگے اور انٹرنیشنلی لوگ اس پر بات کرنے لگے، لوگ اس کو سیریسلی لینے لگے۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستانی سرحد سے داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 10 مشتبہ شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان کے مطابق ایک گروپ مبینہ طور پر اڑی سیکٹر کے قریبی علاقے سے دراندازی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جہاں اتوار کو بھارتی فوجی ٹھکانے پر مسلح حملہ ہوا تھا، جس میں 20 فوجی اہلکار اور 4 شدت پسند مارے گئے تھے۔ اس سے قبل انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فوج کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج نے لائن آف کنٹرول کے اڑی سیکٹر میں بھارتی تنصیبات پر فائرنگ کر کے جنگ بندی کے 13 سالہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے نیویارک میں موجود وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے امریکہ سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیویارک سے صحافی سلیم رضوی۔
جہاں ایک جانب بھارت کی کوشش ہے کہ بھارت میں اڑی میں ہونے والے حملوں کے بعد عالمی برادری پاکستان پر ایسے حملے رکوانے کے لیے دباؤ ڈالے، وہیں پاکستان نے امریکہ سے کشمیر میں مداخلت کر کے مسئلہ سلجھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پیر کے روز نیویارک میں پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کے دوران کہا کہ امریکہ کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس ملاقات کے بارے میں پاکستانی سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے کہا،
وزیر اعظم صاحب نے ان کو خطے کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا، خصوصاً کشمیر میں جو کشیدگی ہے اور جو کشمیری عوام پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے، اور ان کو کہا کہ آپ ایک عالمی طاقت کے حوالے سے اپنا ایک کردار ادا کریں اس میں۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کا کہنا ہے کہ شام میں 5 سالوں سے جاری خانہ جنگی کے دوران اکثر شہریوں کی ہلاکت کی ذمہ دار شامی حکومت ہے۔ تفصیل کے ساتھ آصف فاروقی۔
نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے بان کی مون نے کہا کہ صدر بشار الاسد کی حکومت نے اپنے مخالفین پر تشدد کیا اور شہریوں پر بیرل بم گرائے۔ پیر کو شام کے شہر حلب کے قریب اقوام متحدہ کے ایک امدادی قافلے پر فضائی حملے کے بعد ادارے نے شام بھیجی جانے والی تمام امداد معطل کر دی ہے۔ بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ اس حملے میں شامی عرب ریڈ کریسنٹ کے ایک امدادی کارکن سمیت کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس حملے میں نہ ہی روس اور نہ ہی شام کے طیارے ملوث تھے۔
یونان کے جزیرے لیسبوس میں پناہ گزینوں کے ایک کیمپ میں آتش زدگی سے تباہی کے بعد وہاں مزید پولیس روانہ کی گئی ہے۔ آگ لگنے کے وجوہات فی الحال واضح نہیں ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہزاروں پناہ گزینوں کو اپنے خیمے اور شیلٹر چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہے۔ ادھر حالیہ اعداد و شمار سے ظاہر ہے کہ بحیرہ روم پار کر کے یورپ پہنچنے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں واضح کمی آئی ہے۔ بین الاقوامی ادارہ برائے پناہ گزین IOM کا کہنا ہے کہ اس سال 3 لاکھ افراد بحیرہ روم پار کر کے یورپ پہنچے۔ ان کے مطابق پچھلے سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران یہ تعداد 5 لاکھ تھی۔ کانگو کی دارالحکومت کنشاسا میں حزب اختلاف کی 3 جماعتوں کے ہیڈ کوارٹرز کو رات گئے حملوں میں نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو میں حزب اختلاف کی اہم جماعت یونین فار ڈیموکریسی اور سوشل پروگریس کے تباہ ہوئے دفاتر سے کم از کم 2 جلی ہوئی لاشیں ملی ہیں۔ حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ پیر کو ملک کے صدر جوزف کابیلا کے خلاف مظاہروں کے دوران 50 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حزب اختلاف کے حامیوں نے آج ایک بار پھر احتجاجاً رکاوٹیں لگا کر ٹائر جلائے ہیں۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس واچ نے 2 روز سے جاری سیاسی کشیدگی اور احتجاج کے دوران 37 افراد کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ماہرین کے ایک پینل کو معلوم ہوا ہے کہ برونڈی میں انسانی حقوق کے سنگین خلاف ورزیاں کی گئیں، خصوصاً ریاستی ایجنٹس کے ہاتھوں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی ایک نئی رپورٹ کا کہنا ہے کہ ملکی تاریخ میں نسل کشی کا بڑا خطرہ درپیش رہا۔ برطانیہ کے ایک سرگرم کارکن کو تھائی لینڈ میں ایک پھل کی پروسیسنگ کمپنی کے بارے میں ایک اہم رپورٹ لکھنے میں مدد کے بعد بدنامی کا مجرم پایا گیا ہے۔ اینڈی ہال نامی اس سرگرم کارکن کو 3 سال تک معطل کرنے کی سزا دی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پلانٹ پر کام کرنے والے تارکین وطن مزدوروں کے حقوق کو پامال کیا گیا، لیکن عدالت کے سامنے آیا کہ ان کی اس بات کی بنیاد چند انٹرویوز تھے۔ اور فرانس کی ایک پارلیمانی تحقیقاتی کمیٹی نے تمام ذبح خانوں میں ظلم روکنے کے لیے سیکیورٹی کیمرے لگانے کی سفارش کی ہے۔ اس کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام ذبح خانوں میں جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے بے ہوش کرنے کا ایسا طریقہ وضع کرنا چاہیے جو مسلمانوں اور یہودی کمیونٹیز دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ امریکی صدر براک اوباما نے ابھی عالمی مسائل اور خطے کے مسائل پر تقریر کی ہے۔ دریں اثنا پاکستان نے امریکہ سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خود پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کے دوران یہ مطالبہ دہرایا۔ میاں نواز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے نیویارک میں ہیں۔ وہاں سے سلیم رضوی کی رپورٹ۔
جہاں ایک جانب بھارت کی کوشش ہے کہ بھارت میں اری میں ہونے والے حملوں کے بعد عالمی برادری پاکستان پر ایسے حملے رکوانے کے لیے دباؤ ڈالے، وہیں پاکستان نے امریکہ سے کشمیر میں مداخلت کر کے مسئلہ سلجھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پیر کے روز نیویارک میں پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کے دوران کہا کہ امریکہ کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس ملاقات کے بارے میں پاکستانی سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے کہا،
وزیر اعظم صاحب نے ان کو خطے کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا، خصوصاً کشمیر میں جو کشیدگی ہے اور جو کشمیری عوام پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے، اور ان کو کہا کہ آپ ایک عالمی طاقت کے حوالے سے اپنا ایک کردار ادا کریں اس میں۔
اس ملاقات کے بارے میں پاکستانی وزیر اعظم ہاؤس سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے جان کیری سے کہا کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 107 افراد کو ہلاک کیا گیا ہے اور ہزاروں افراد زخمی ہوئے ہیں، اور ریاستی سطح پر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ بیان کے مطابق میاں نواز شریف نے مزید کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے ہمسایہ ممالک کی جانب ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستانی وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 71 اجلاس میں شرکت کے لیے نیویارک میں موجود ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جان کیری نے دہشت گردی اور شدت پسندی کے خاتمے میں پاکستان کے مسلح افواج، پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی کوششوں کو سراہا۔ جان کیری کا کہنا تھا کہ امن اور سیکیورٹی پاکستان اور افغانستان دونوں ہی کے مفاد میں ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے برطانوی ہم منصب ٹریسا مے سے بھی ملاقات کی اور انہیں کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے آگاہ کیا۔ نواز شریف نے برطانوی وزیر اعظم سے کہا کہ برطانیہ بھارت کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے کہ وہ کشمیر میں فوج کا ظالمانہ استعمال نہ کرے۔ پاکستانی وزیر اعظم کی امریکی اور برطانوی رہنماؤں سے ملاقاتیں ایسے وقت میں ہوئی ہیں کہ جب ایک روز قبل بھارتی کشمیر میں اری کے فوجی ہیڈ کوارٹر پر مسلح حملہ ہوا اور بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اری حملے میں بھارت کے 18 فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور کئی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ان حملوں کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہونے کے آثار کے بارے میں ایک سوال پر پاکستانی سیکرٹری خارجہ نے کہا،
ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر آپ کشمیر کا مسئلہ حل کر دیں تو بہت سارے جو ہیں اس قسم کے خطرات خود بہت ٹل جائیں گے۔
ادھر اقوام متحدہ میں آج سے جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں تقاریر کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف بدھ کے روز جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب کریں گے، اور امید کی جا رہی ہے کہ اس خطاب میں بھی وہ مسئلہ کشمیر پر زیادہ زور دیں گے۔ بھارت کی جانب سے اس اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج شامل ہو رہی ہیں، اور وہ 26 ستمبر کو اجلاس سے خطاب کریں گی۔ امید کی جا رہی ہے کہ اپنے خطاب میں سشما سوراج پاکستان کی جانب سے لگائے گئے الزامات کے جواب تو دیں گی ہی، اس کے علاوہ پاکستان میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کا بھی ذکر کریں گی، جس میں بلوچستان کا ذکر بھی شامل ہونے کی امید ہے۔ سلیم رضوی، نیویارک۔
نیو یارک سے سلیم رضوی کی رپورٹ میں آپ نے سنا کہ بھارت کی جانب سے قوی تر امکان ہے کہ وہ بلوچستان میں حقوق انسانی کی تلفیوں کا مسئلہ اٹھائے گا۔ بھارت مسئلہ کشمیر کے مقابل بلوچستان کی صورتحال کو کھل کر اٹھا رہا ہے۔ میں نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان سے علیحدگی کے خواہش مند بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے سربراہ برامدا بگٹی سے بات کی۔ پوچھا، بھارت کی جانب سے بلوچستان کے مسئلے کو کھل کر اٹھانے کے بعد کیا خیال ہے، بلوچستان کا مسئلہ کہاں پر ہے، پہلے اور اب میں کیا فرق ہے؟
جی، میرے خیال میں جب ہندوستانی وزیر اعظم نے اس پر بات کی تو یہ تھوڑا سا اور ہائی لائٹ ہوا، تھوڑا سا نہیں، میرے خیال میں کافی ہائی لائٹ ہوا۔ لوگ اس پر بات کرنے لگے اور انٹرنیشنلی لوگ اس پر بات کرنے لگے، لوگ اس کو سیریسلی لینے لگے۔ ڈیفینیٹلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا ایک الگ افیکٹ ہوتا ہے، جب انڈین پرائم منسٹر اس پر بات کرتا ہے، کنسرن ہوتے ہیں تو اس کا ایک الگ افیکٹ ہوتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اسی طرح میں سمجھتا ہوں ہائی لائٹ ہوا ہے اور زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے، اور جو کہ خاص کر کچھ پچھلے دنوں سے انٹرنیشنل لیول پر، انٹرنیشنل فورمز پر اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی چینج ہے انٹرنیشنلی کہ لوگ اس پر بات کرنے لگے ہیں، سیریسلی لینے لگے ہیں، اور میرے خیال میں اس سے پاکستانی آرمی پر پریشر بڑھے گا۔
اچھا، تو برامدا بگٹی صاحب، ذرا صورتحال پہ غور کریں، کیا کسی بھی لحاظ سے، سیاسی، قانونی یا اخلاقی اعتبار سے بلوچستان کا مسئلہ وہ اہمیت رکھتا ہے جو کشمیر کو حاصل ہے؟ اس لیے کہ کشمیر کے پیچھے تو قراردادیں ہیں لیکن بلوچستان کے پیچھے ایسی کوئی قرارداد ہے نہیں۔
دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں، قرارداد ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ بلوچستان کے مسئلے کو دیکھیں، بلوچستان کے پرابلم کو دیکھیں، اس کا آپ موازنہ کشمیر سے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں کا پرابلم ہی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ ہم نے، ہمارے بزرگوں نے کوشش کی کہ اس ملک کے ساتھ رہا جائے، 50 سالوں سے کوشش کی۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری یہ غلطی تھی، ہم نے کوشش کی۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ خود رہنا نہیں چاہتا تو زبردستی ہم کیسے کسی کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں مارو، قتل کرو؟ جب بھی ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم اپنے سرزمین کی بات کرتے ہیں، اپنے وسائل کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں فوجی آپریشن جواب میں ملتی ہیں، مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں۔ دس از دا ففتھ ملٹری آپریشن گوئنگ آن۔
تو برامدا بگٹی صاحب، بلوچ آزاد قوم پرست رہنما اب تک کہتے رہے ہیں کہ یہ تحریک ہماری اپنی ہے، کسی ملک کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اب بھارت کھل کر حمایت کر رہا ہے، اور پاکستان اب تک یہی الزام عائد کرتا رہا کہ بھارت اکسا رہا ہے بلوچستان میں، کیا کہیں گے اس پر؟
جی، پاکستان تو ہر وقت کہہ رہا ہے، جی ابھی سے تو نہیں، پاکستان تو اس وقت سے کہہ رہا تھا کہ بھارت ملوث ہے، جب سے آپ کو یاد ہوگا 2005 میں، مجھے یاد ہے میرے گرینڈ فادر تھے تو اس وقت کہہ رہا تھا کہ بھارت انوالو ہے۔ ابھی آپ کو بھارت نے کہا کہ آپ 17 مارچ میں ڈیرا بگٹی کا محاصرہ کرو اور 70 بگٹیوں کو مارو، آپ کو بھارت نے کہا پاکستانی آرمی کو کہ آپ یہاں سے گیس نکالو، اور وہاں کے لوگوں کو آج تک 60 سال گزرنے کے بعد جن کی آنکھوں کے سامنے سے وہ گیس ان کی سرزمین سے نکلتا ہے، اس سے محروم ہے، لکڑیاں جلا رہے ہیں، یہ بھی بھارت نے کہا آپ کو۔ آپ پاس چائنا کوریڈور کا بناتے ہیں، جو بھی اگریمنٹ ہوتا ہے، ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے۔ دس از دا بینیفٹ فار چائنا، بیجنگ اینڈ پنجاب اینڈ لاہور، یہ بھی آپ کو پنجاب نے کہا۔ اگر اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، کیوں کر رہے ہو، نہیں کرو، ہم پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے، نہیں ہونے دیں گے، آپ دہشت گرد ہیں، ملک دشمن عناصر ہیں، آپ کو رو سپورٹ کر رہی ہے، تو یہ نیچرل چیز ہے۔ اگر کوئی طاقتور طاقت استعمال کر رہا ہو تو ایسے ہی بولے گا نا کہ دہشت گردوں کو مار رہے ہیں، یہ رو کے ایجنٹ ہیں۔ وہ ایسے تو نہیں بولے گا کہ یہ معصوم ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو مار رہے ہیں، کوئی انڈیا سپورٹ کر رہا ہے، پاگل تو نہیں ہے؟ ہم، ہمارے لیے تو بہت بڑا ایک چیز ہے، آپ مرتے ہوئے کو آپ بولیں گے کہ آپ پانی دیں، اور وہ بولے گا نہیں نہیں میں پانی نہیں پیوں گا، مجھے مرنے دو۔
یہاں برامدا بگٹی، ایک آخری سوال اور بھی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھارت بلوچستان کو ایشو کے طور پر استعمال کر رہا ہو، یعنی عدلے کا بدلہ اس کے طور پر استعمال کر رہا ہو؟ کل کو پاکستان اور بھارت ہاتھ ملا لیتے ہیں تو پھر آپ کی تحریک کا بلوچستان کا کیا بنے گا؟
دیکھیں جی، دیر آر پاسبلٹیز، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہوگا، کیونکہ انڈین پرائم منسٹر جو ہے، ان کا سٹیٹمنٹ ہے وہ میرے خیال میں پاکستانی پرائم منسٹر کی طرح نہیں ہوگا، اور وہ یہ پاکستانی سیاستدانوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ اس طرح ہے تو بھی میرے خیال میں ہمیں تو وہ دیکھنا ہے جو ہمارے لیے فائدہ ہے، ہمیں تو فار دا ٹائم بینگ پروجیکشن مل رہی ہے, لوگ جان رہے ہیں, انڈین پبلک جان رہی ہے, مور دین 1 بلین پیپل جو کہ جانتے ہی نہیں تھے کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے وہ جاننے لگے ہیں. اگر آج اس کو ایز اے کارڈ یوز کر رہے ہیں, کل یہ پالیسی کا حصہ بن سکتا ہے انڈین گورنمنٹ کا, افغانستان کا پالیسی کا حصہ بن سکتا ہے, بنگلہ دیش کی پالیسی کا حصہ بن سکتا ہے, ویسٹرن کنٹریز اس کو سیریسلی لیں گے. وہ بلا شک ایک اپنا ایک وہ ٹٹ فور ٹیٹ گیم کھیل رہا ہے, اگر مان بھی لیا جائے مجھے نہیں لگتا, لیکن ہم تو وہ دیکھیں گے جو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے.
یہ تھے بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے سربراہ جنیوا سے برہمداغ بگٹی. لیکن برہمداغ بگٹی سوئٹزرلینڈ چھوڑ کر بھارت میں پناہ لینے کے خواہش مند کیوں ہیں؟ اس پر تفصیلی بات چیت سیربین میں آگے آنے کو ہے. کشمیر کے اسی موضوع پر میں نے متحدہ کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراہ سردار شوکت کشمیری سے بھی بات کی جو جنیوا میں سوئٹزرلینڈ میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. پوچھا کہ عسکریت پسندی یا جس کو بھارت دہشت گردی کہتا ہے موومنٹ میں شامل ہے, آپ کے کاز کو اس نے کتنا نقصان پہنچایا؟
میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ نقصان ہے, اور کشمیر کا ایک بدہ چہرہ جو ہے یہ جو بنیاد پرست اور فرقہ پرست اور انتہا پسند قوتیں جو ہے جو اپنا پیش کر رہی ہیں, تو اس سے تو کشمیر کاز کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. ہمیں کوئی بین الاقوامی ہمدردی حاصل نہیں ہے. اگر ہمارے لیڈروں کے طور پر آفت صحیح اور صلاح الدین اور اس طرح کے انتہا پسند جو چہرے جو ہے وہ نمایاں ہوں گے, جو انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان ان کو آگے بڑھا رہا ہے اور ان کے ذریعے کشمیر کاز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے.
اچھا, اس وقت سردار شوکت کشمیری صاحب بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ بھارت کشمیر بمقابلہ بلوچستان کی صورت بنا رہا ہے, اس تناظر میں کشمیر موومنٹ کہاں جا سکتی ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہندوستان جو ہے وہ بلوچستان کی بات کرے گا تو اس کا ڈیفینیٹلی مثبت اثر جو ہے وہ کشمیر کاز پہ بھی پڑے گا, چونکہ کشمیر پہ تو اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی ہیں اور ہندوستان کو نے ان کو اگری کیا, بلکہ ہندوستان نہیں تو ان قراردادوں کو انیشیٹ کیا تھا.
لیکن اس صورتحال پر غور کریں سردار شوکت کشمیری صاحب, کے محتاط اندازوں کے مطابق وادی کشمیر میں ایسا کرفیو اور ایسی حالت نہیں دیکھی گئی کبھی, لیکن عالمی سطح پر ایسی تحریک نظر نہیں آ رہی یا اس کا دباؤ نظر نہیں آ رہا, ایسا کیوں ہے؟
بنیادی طور پر چونکہ 1988 سے ایک پروکسی وار اس خطے کے اندر چل رہی ہے, اور وہاں داعش کی پریزنس اور تمام ایکسٹریمسٹ کی پریزنس جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کی سینسٹیویٹی کو کم کر دیتی ہے, جو گراس لیول پہ جو ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں. اور لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کنسرنس تو لوگوں کی ہے, یونائٹیڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل نے اس پہ اپنے تشویش کا اظہار کیا ہے.
نہیں, میں اصل میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ سردار شوکت کشمیری صاحب, کہ جو موومنٹ وہاں چل رہی ہے, کرفیو ہے, سب کچھ ہے, چل رہا ہے, لیکن عالمی سطح پر کشمیر ابھی عالمی ایشو نہیں ہے کیا, یا وجہ وہ مبینہ دہشت گردی ہے کہ جس کی بنیاد پر بھارت جو ہے پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ کیا, میں اس پر بات کر رہا ہوں, عالمی سطح پر یہ دباؤ کیوں نہیں نظر آ رہا؟
دیکھیے, میں تو اس پہ میری اوپینین یہ ہے کہ پاکستان جو ہے پروکسی وار لڑ رہا ہے اور ہندوستان کشمیریوں کے ساتھ پروکسی پالیٹکس کر رہا ہے, تو اس پروکسی وار اور پروکسی پالیٹکس کے اندر جو سینڈوچ بنا ہے وہ کشمیری بنا ہے, اور ورلڈ کمیونٹی کی اوپینین ریگارڈنگ ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہے وہ کافی جو ہے وہ کنفیوز ہے, چونکہ جہاں ملیٹنسی ہوگی, جہاں اغوا ہوگا, جہاں بندوق ہوگی, اور بندوق بھی نان اسٹیٹ ایکٹر جب چلائیں گے, تو یقیناً آج جو دنیا میں دہشت گردی کے خلاف جو مہم ہے, تو دنیا کیسے جو ہے وہ لشکر طیبہ کو اور حزب المجاہدین کو اور اس کے کمانڈروں کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکتی ہے, ویرس کے دنیا جو ہے وہ ایسی انتہا پسند تنظیموں کے خلاف رہے ہیں, چاہے وہ عراق میں ہوں, چاہے وہ سیریا میں ہوں, تو لہذا پاکستان بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسے اس کو بھی بہت دھچکا لگا ہے, اگرچہ پاکستان جو ہے وہ گلوریفائی کر رہا ہے, تو اس سے وہ جو پاکستان کے اپنے کلیم سے ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جب انہوں نے برہان وانی جیسے ایک ملیٹنٹ کمانڈر کو جو حزب المجاہدین سے تعلق رکھتا ہے اس کو گلوریفائی کیا ہے تو دنیا حیران رہ گئی کہ پاکستان کون سی جنگ لڑ رہا ہے دہشت گردی کے خلاف.
اچھا ہو یہ رہا ہے سردار شوکت کشمیری صاحب کہ جو ابھی تک کے معروف لیڈر رہے ہیں عموماً شاید ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. نوجوان کشمیری جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے اب اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, اور اب وہ بظاہر اور مبینہ طور پر کسی کے کنٹرول میں نہیں, وہ اپنی موومنٹ اپنے آپ چلا رہے ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟
میرے خیال میں ایسا بالکل نہیں ہے. یہ آج بھی کنٹرول, یہ وہی لوگ ہیں جو جماعت اسلامی کے مدرسوں سے فارغ التحصیل ہیں, کوئی ٹیچر ہے, کوئی پیش امام ہے, کوئی وہ ہے, اور دیہاتوں کے اندر اس وقت ہندوستان نے بنیادی طور پر جو سیکولر کشمیری لائک نیشنل کانفرنس شیخ عبداللہ ان کو مارجنلائز کرنے کے لیے جماعت اسلامی کو ایک بہت بڑا اسپیس مہیا کیا تھا. تو آج وہی لوگ اس سارے مومنٹ کے پیچھے ہیں جہاں, اور چونکہ فیملی سسٹم ہے ہمارے ہاں, ارسپیکٹو کے کسی کے کیا نظریات ہیں, اگر وہ اسٹیٹ کے ہاتھوں مارا جائے یا نان اسٹیٹ کے, اس کے جنازے میں تو لوگ شرکت ہوتے ہیں, شریک ہوتے ہیں, اور اس میں جو ملیٹنٹ گروپ ہیں, آرگنائز گروپ ہیں, وہ اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. تو لہٰذا بیرونی دنیا کے اندر یہ ایک جو انڈین میڈیا کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلتا ہے, لیکن پھر بھی اس تحریک کے پیچھے جو اس کا جو جوہر ہے وہ تو کشمیر بنے گا پاکستان ہے. تو کشمیر بنے گا پاکستان کے اس نعرے کو کون حمایت کرے گا؟ جس این آدمی جس ملک کے اندر خود قومیتیں آزادی چاہ رہی ہیں اور جو ریلیجیس منورٹیز ہیں وہ مشکلات اور مذہب کا شکار ہیں, 300 لوگوں کو راؤنڈ اپ کر کے مار دیا جاتا ہو.
یہ تھے جنیوا سے سردار شوکت کشمیری جو متحدہ کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں اور جنیوا میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے اڑی سیکٹر میں فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر حملے میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کی آج آخری رسومات ادا کی گئیں. وفاقی حکومت اب بھی اس بارے میں صلاح مشورے کر رہی ہے کہ اس حملے کے جواب میں اسے کیا کارروائی کرنی چاہیے, لیکن اب اس طرح کی بیان بازی نہیں جو حملے کے فوراً بعد سنائی دی تھی. دلی سے سہیل علیم.
حکومت میں اعلی سطح پر صلاح مشورے کا سلسلہ جاری ہے, لیکن اس بارے میں میڈیا کے سامنے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا جا رہا ہے. حکومت کا الزام ہے کہ حملہور پاکستان سے آئے تھے اور ان سے برآمد ہونے والے سامان سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے. پاکستان اس الزام سے انکار کرتا ہے. حملے کے فوراً بعد پاکستان کے خلاف سخت جوابی فوجی کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا, لیکن اب زیادہ محتاط زبان استعمال کی جا رہی ہے. وفاقی وزیر روی شنکر پرساد.
دنیا کے سامنے بھارت نے پاکستان کو ایکسپوز کر دیا کہ پاکستان ایک روگ اسٹیٹ ہے, پاکستان آتنکواد کو نریات کرتا ہے, اور بھارت میں نریندر مودی کی سرکار نے اتنے بڑے بہومت کے باوجود رشتے بنانے کی پوری کوشش کی تھی. اس لیے پھر کہہ رہا ہوں, پاکستان کے ساتھ ہمارے رشتے اب پرانے نہیں رہیں گے, یہ آپ کو میں اسپشٹ کہنا چاہتا ہوں.
نائب وزیر داخلہ کرن ریجیجو نے بھی کہا کہ اس طرح کے حساس فیصلے جلد بازی میں نہیں کیے جاتے.
دیش میں سینٹیمنٹ سے لوگوں کا جی بھرا ہوا ہے, بہت ہی ایسے استھتی میں ہے جہاں سب ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ کچھ کاروائی کرے, لیکن یہ ایسے چیز نہیں ہے کہ کوئی گھوشنا کر کے کاروائی کرے. اس کو آرام سے پورا مسئلے کو سمجھ کر کے سرکار قدم اٹھائیں گے, لیکن اس کو بیان بازی دے کر کے اور گھوشنا کر کے کاروائی نہیں کیا جاتا ہے. اس لیے
ادھر اڑی سے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کی بھی تلاش ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ اسی علاقے میں فوج نے در اندازی کی کوشش کرنے والے کئی لوگوں کو ہلاک کیا ہے. بظاہر حکومت کی اب یہ پالیسی ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف سفارتی کوششیں تیز کی جائیں اور عالمی طاقتوں کو یہ یقین دلایا جائے کہ وہ دہشت گردی کی اعانت کرتا ہے, اور اس کے لیے تمام شواہد جمع کرنے کے لیے اڑی کے حملے کی تفتیش نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے سپرد کر دی گئی ہے. این آئی اے پٹھان کوٹ کے حملے کی بھی تفتیش کر رہی ہے. بہرحال اب یہ اشارے مل رہے ہیں کہ فی الحال کوئی فوجی کارروائی نہیں ہوگی. دفاعی امور کے بہت سے ماہرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ لائن آف کنٹرول پار کر کے کی جانے والی کوئی بھی فوجی کارروائی خطرناک شکل اختیار کر سکتی ہے. اخبارات نے اپنے اداریوں میں بھی حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ جلد بازی میں اور عوام کے دباؤ میں کوئی فیصلہ نہ کرے. اخبار ہندوستان ٹائمز کا کہنا ہے کہ فوجی کارروائی آپشن نہیں ہے. حکومت کے لیے بہترین حکمت عملی یہ ہوگی کہ وہ پاکستان کو عالمی سطح پر الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرے. اخبار کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کو پاکستان سے نمٹنے کا طریقہ تلاش کرنا ہے, لیکن اسے اپنی کمزوریوں اور طاقت کا بھی جائزہ لینا چاہیے, اور یہ بھی پتہ لگانا چاہیے کہ حملہور لائن آف کنٹرول پار کر کے پہلے پٹھان کوٹ کی ایئر بیس میں اور اب اڑی کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں کیسے داخل ہو گئے. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
حالات حاضرہ کا پروگرام سہروینہ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. کچھ لمحے میسر آئے ہیں, میں اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر آیا ہوں. ٹویٹس پر اور سوشل میڈیا پر لوگ کافی آ رہے ہیں, رپورٹس کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن میں اس کا جواب ابھی نہیں دینا چاہتا, اس لیے کہ آپ لوگ خاص سے معترضہ موضوعات اس پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال اس وقت ویب سائٹ bbcurdu.com لیڈ کر رہی ہے امدادی قافلے پر حملے کے بعد اقوام متحدہ کی امداد معطل. ذکر ہے شام میں شہر حلب کا, جہاں پر فائر بندی جنگ بندی ٹوٹ چکی ہے, محصورین ایک پر دفعہ پھر مشکلات کا شکار ہوئے ہیں. یہ تفصیل سیربین میں ذرا دیر بعد آنے کو ہے. اماراتی خاتون کی جنس کی تبدیلی کے لیے درخواست, بہرحال یہ چوتھے نمبر پر ہے, ہو تفصیل پڑھنی ہو اس کی تو bbcurdu.com پر ضرور جائیے گا.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے,
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم متحدہ عرب امارات کے دورے کا آغاز آج دبئی میں ایمریٹس کرکٹ بورڈ کے خلاف وارم اپ میچ سے کر رہی ہے. اس دورے میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان کے خلاف 3 ٹیسٹ میچز, 3 ون ڈے اور 3 T20 میچوں کی سیریز کھیلے گی. پہلا T20 23 ستمبر کو دبئی میں کھیلا جائے گا. ویسٹ انڈیز کے لیگ اسپنر سیموئل بدری کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز کی موجودہ ٹیم اس ٹیم سے مختلف ہے جس نے ورلڈ T20 ٹائٹل جیتا. اس ٹیم میں متعدد نئے کھلاڑی شامل ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم بہت خطرناک ہے اور وہ کسی بھی حریف ٹیم کو ہرانے کی صلاحیت رکھتی ہے. مبینہ طور پر روس سے تعلق رکھنے والے ہیکرز نے برطانوی ایتھلیٹس کی میڈیکل رپورٹس جاری کر دی ہیں. ان ایتھلیٹس میں موہ فارہ بھی شامل ہیں. ان کے علاوہ ٹینس کے کھلاڑی رافیل نڈال کی میڈیکل رپورٹ بھی ہیکرز نے جاری کی ہے. ان رپورٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ واڈا کے ریکارڈ سے چرائی گئی ہیں, اور ان رپورٹس میں ان ایتھلیٹس کی جانب سے ایسی ادویات کے استعمال کا ذکر ہے جو عام حالات میں ممنوع ہیں, لیکن کسی خاص طبی وجہ سے ان ایتھلیٹس کو ان کے استعمال کی اجازت دی گئی. سری لنکا کے فاسٹ بالر نوان کولا سیکرا کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے. ان کی کار کے حادثے میں ایک موٹر سائیکل سوار کی ہلاکت واقع ہوئی تھی. فارمولا ون کے سابق عالمی چیمپئن مائیکل شوماکر کے وکیل نے جرمنی کی عدالت کو بتایا ہے کہ شوماکر اسکینگ کے حادثے کے بعد سے چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے. واضح رہے کہ شوماکر کے وکیل نے جرمنی کے ایک جریدے پر مقدمہ دائر کر رکھا ہے جس نے دعویٰ کیا تھا کہ حادثے کے بعد شوماکر چل پھر سکتے ہیں. انگلش کاؤنٹی چیمپئن شپ کا فیصلہ کن میچ آج سے مڈل سیکس اور یارکشائر کے درمیان شروع ہوا ہے. پوائنٹس ٹیبل پر مڈل سیکس کو یارکشائر پر 9 پوائنٹس کی برتری حاصل ہے, جبکہ یارکشائر کی نظریں یہ میچ جیت کر مسلسل تیسری مرتبہ کاؤنٹی چیمپئن شپ ٹائٹل پر لگی ہوئی ہیں.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. برامدہ بگٹی سوئٹزرلینڈ چھوڑ کر بھارت میں کیوں پناہ لینا چاہ رہے ہیں؟ جائیں گے تو اکیلے جائیں گے, اوروں کو بھی لے کے جائیں گے؟ گفتگو کا دوسرا حصہ آنے کو ہے. اور بلوچستان میں عدالتوں کا نظام کیوں ٹھپ پڑا ہے, اس سلسلے میں بھی تفصیلی رپورٹ آیا چاہتی ہے. فی الوقت تو سیربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری شمائلہ خان کی ہے.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستانی سرحد سے داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 10 مشتبہ شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے. ادھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں موجود وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے امریکہ سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہے. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنا آخری خطاب کرتے ہوئے لوگوں اور ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ تنہائی میں نہ رہیں. یونان کے جزیرے لیسبوس میں پناہ گزینوں کے ایک کیمپ میں آتش زدگی بھی سے تباہی کے بعد وہاں مزید پولیس روانہ کی ہے. آگ لگنے کی وجوہات فی الحال واضح نہیں ہیں. حالیہ اعداد و شمار سے ظاہر ہے کہ بحیرہ روم پار کر کے یورپ پہنچنے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں واضح کمی آئی ہے. اور فرانس کی ایک پارلیمانی تحقیقاتی کمیٹی نے تمام ذبح خانوں میں ظلم روکنے کے لیے سیکیورٹی کیمرے لگانے کی سفارش کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا اور سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے سربراہ برہمدہ بگٹی جنیوا میں ہیں, لیکن اب ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ بھارت میں پناہ لیں. ضابطے کی کارروائیاں اس وقت جاری ہیں. میں نے آج ہی ان سے بات کی تھی چند گھنٹے پہلے, اور پوچھا ان سے یہ بھی تھا کہ جب آپ بھارت جائیں گے تو اکیلے جائیں گے یا قبیلے قافلے کے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے, جائے گا کون کون؟
جی ہم نے بات کی ہے, ہمارے جو افغان ریفیوجیز ہیں بکٹیز ہیں وہاں پر 10,000 کے قریب, جو میرے گرینڈ فادر کے شہید ہونے کے بعد میرے ساتھ آئے تھے افغانستان, وہ بھی آج تک وہاں پر ہیں اور وہ بھی بہت بری حالت میں ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان میں بہت سے لوگ ہیں جنہیں شدت سے اسائلم کی ضرورت ہے, وہاں پر فوجی آپریشن کا شکار ہو رہے ہیں پاکستانی ظلم کا. تو ہم سب کا اپیل کریں گے, ہم نے پہلے بھی اوپنلی میڈیا میں یہی کہا ہے کہ مجھ سمیت میں سب لوگوں کے اپنے لوگوں کا بات کروں گا. تو میں تو صرف ایک چینل کھولنا چاہتا ہوں.
اچھا چلیں, ایک فرضی سے سوال ہے, میں وہ بھی ہاتھ کے ہاتھ پوچھ لوں. برہمدہ صاحب, مل گئی آپ کو اسائلم اور ہو گیا وہاں پر آپ کا پہنچنا, تو وہاں انڈیا میں بیٹھ کر کے بلوچستان کی موومنٹ آپ کیسے چلا پائیں گے؟
جی میں جیسے اس وقت سوئٹزرلینڈ میں میں ہوں اور ہم یہاں پر انٹرنیشنل لیول پر جو بھی ہم سے ہو سک رہا ہے ہم کر رہے ہیں, کیونکہ فوجی آپریشن ہو رہا ہے بلوچستان میں, 10 سالوں سے ظلم ہو رہا ہے, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا رہی ہیں. اس حوالے سے ہم جنیوا میں, کیونکہ انسانی حقوق کے ادارے سارے جنیوا میں ہیں سوئٹزرلینڈ کے, تو ہم یہاں پر ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, کانفرنسز کرتے ہیں, سائڈ ایونٹس کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, یو این کے ہیومن رائٹس سیشن میں بات کرتے ہیں. تو یہ ایکٹیویٹیاں ہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ مجھے ٹریول کرنے میں تھوڑی سی پرابلم ہے, تو اس سلسلے میں میں نے ان سے ہم ان سے رجوع کریں گے کہ وہ ہمیں ہیلپ کریں اور اسائلم دیں اور ٹریول ڈاکومینٹس دیں, تاکہ ہم سوئٹزرلینڈ کے علاوہ بھی امریکہ اور دوسرے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پر وزٹ کر سکیں اور ان ممالک سے بات کر سکیں. صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے صرف انڈیا میں جا کے دلی میں بیٹھ کے یا انڈیا کے کسی شہر میں بیٹھ کے کام کرنا ہے, میرا وہ ہے نہیں. میرا اوپن سٹینس ہے کہ میں انٹرنیشنل لیول پر اور زیادہ کام کرنا چاہتا ہوں, لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستانی آرمی وہاں پر کیا کر رہی ہے, کیونکہ امریکہ از نمبر ون اسٹیٹ ہے جو کہ پاکستانی کو پاکستانی آرمی کو ملٹری ایڈ دیتا ہے, فائنینشیل ایڈ دیتا ہے جو بلوچستان میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ ان سے بہت ضروری ہے ہمارا ان تک یہ ان کو یہ کنونس کرنا اور یہ بات ان کے سامنے رکھنا کہ یا تو آپ ان کو اکاؤنٹیبل کریں یا پھر اس کو کنڈیشنل کریں کہ وہ بلوچستان میں اپنا ظلم اور فوجی آپریشن بند کرے.
سوئٹزرلینڈ کی طرف سے جو اسائلم ہے کیا وہ کنڈیشنل ہے, ختم ہو گئی ہے یا بالکل جو کی توئیں ہیں لیکن پابندیاں, اس لیے آپ انڈیا جا رہے ہیں؟
جی کوئی پرابلم نہیں ہے, میرے تمام جو میرے فیملی ہیں ان سب کو مل گئی ہے, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں بھی یہاں پر نہ ریجیکٹ ہوا ہے اور اسائلم ہمیں یہاں بھی ملی ہوئی ہے, لیکن ٹریول کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے سوئٹزرلینڈ سے باہر.
اچھا, اس لیے
اسائلم میری اور میری فیملی کی ایکسیپٹڈ ہے, میری فیملی ٹریول کر سکتی ہے
لیکن آپ نہیں.
Not me.
Yeah, اچھا. جنیوا سے یہ تھے برہمدہ بگٹی. پاکستان میں 41% بچے پرائمری سے پہلے ہی اسکول چھوڑ دیتے ہیں. دنیا بھر میں اسکول نہ جانے والا ہر 10واں بچہ پاکستانی ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں شرح خواندگی باقی تمام صوبوں سے کم ہے. صوبے میں 3 سال پہلے تعلیمی ایمرجنسی کا اعلان تو ہوا, لیکن آج بھی 5,000 اسکول ایسے ہیں جو کہ صرف ایک کمرے اور ایک استاد پہ مشتمل ہیں. خدا نور ناصر کی رپورٹ جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
تختی لکھنے کے لیے سیاہی نہ ہو, اس کا حل تو ساتھیوں کی مدد سے نکل آتا ہے, لیکن کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جن کے حل کے لیے یہ بچے صرف انتظار ہی کر سکتے ہیں. پسماندہ صوبہ بلوچستان, جہاں شرح خواندگی ملک کے تمام صوبوں میں سب سے کم ہے, صوبے کے اکثر اسکول آج بھی کھنڈرات جیسے دکھائی دیتے ہیں.
ہمیں یہاں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں پورے اسکول میں صرف ایک باتھ روم ہے جس کی وجہ سے تمام کلاسز میں بدبو آتی ہے، نہ پانی ہے اور نہ ہی بجلی۔ میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر بن جاؤں، لیکن اسکول میں پڑھنے سے میں کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔
السلام علیکم۔
عبد الرحمن بلوچ، کوئٹہ شہر کے علاقے سریاب میں 20 اسکولوں کے لرننگ کوآرڈینیٹر یا سپروائزر ہیں، کہتے ہیں ان کے علاقے میں اکثر اسکولوں کی یہی صورتحال ہے۔
اکثر اسکول میں پانی نہیں ہے، باتھ روم نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، اور اس گرمی میں جو ہے بچے جو ہے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
صوبائی حکومت نے 3 سال پہلے تعلیمی ایمرجنسی کا اعلان کیا۔ صوبے کے سالانہ بجٹ میں تعلیمی بجٹ 4% سے بڑھا کر 24% کر دیا۔ تاہم وزیر تعلیم کہتے ہیں صوبے کے بڑے تعلیمی مسائل کا حل اب صوبائی حکومت کے اختیار میں بھی نہیں۔
5000 اسکول ہمارے ایسے ہیں جو 1 کلاس روم اور 1 ٹیچر پہ مشتمل ہے پرائمری کے۔ اب 5000 اسکول جو ایک کمرہ اور ایک اس پہ مشتمل ہو، استاد پہ مشتمل ہو، اور اس میں 6 کلاسیں پڑھائی جاتی ہوں، تو یہ پڑھائی بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کو بھی میں نے کھلے خط میں وزیر اعظم صاحب کو بھجوا دیا ہے اور ان کو ان سے اپیل کی ہے کہ جو بھی ڈونرز ہمیں ملے اس سلسلے میں ہماری مدد کرے۔
بلوچستان میں تعلیم کے شعبے میں ایمرجنسی کے اعلانات کے باوجود ماہرین کے خیال میں اس کے اثرات عام بچوں تک نہیں پہنچ رہے۔ خدائی نور ناصر، بی بی سی نیوز۔
ایک کمرہ اسکول بلوچستان کی بات ہو رہی ہے جس میں اساتذہ کی تعداد ایک استاد۔ اسی سلسلے میں اب سے کچھ دیر پہلے ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ عبد الملک بلوچ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ سر، جب آپ وزیر اعلیٰ تھے تو آپ نے تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی تھی، پھر اب تک کی مسئلہ بتائیے تو صحیح، کیوں حل نہیں ہوا؟
ہم یہ سمجھتے تھے کہ پچھلے 4-5 حکومتوں میں ایجوکیشن کوئی پرائیورٹی نہیں تھی، تو ہم نے یہاں پہ آ کے پہلی کام تو یہ کیا کہ 4% بجٹ کو ہم نے بڑھا کے 24% پہ لے گئے، اور بیسک کام ہم نے شروع کیے۔ ہم نے سیکٹورل پلان بنایا یونیسیف اور ورلڈ بینک کے تعاون سے، اور وہ تمام ایشوز جو ہے نا ہم نے اس میں ہائی لائٹ کیے ہیں کہ کیا کیا پرابلمز یہاں پہ ایجوکیشن میں ہیں۔ پھر ہمارے پاس کوئی ریکارڈ سسٹم نہیں تھی، پھر ہم نے ایجوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بنایا جو ہمارے ہر اسکول کو جو ہے نا وہ کوآرڈینیٹ کر رہا تھا، ٹیچر ہے نہیں ہے، کتنے جو ہے نا کمرے ہیں، فیسلٹیز کتنی ہیں۔ تو اس میں ہم نے بتردید جو ہے نا، آج ہمارے پاس 12,000 جو ہے نا اسکول ہیں، لیکن 24,000 ہمارے ولیج ہیں جس میں آج بھی 12,000 ولیج میں کوئی اسکول نہیں ہے۔ اور لیکن سیکٹورل پلان کے لیے انفارچونیٹلی 61 ارب روپے چاہیے، جو ہمارا تمام بجٹ 45 ارب روپے ہے، جس لیے ہم نے جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کی اور وہ ہمیں اس حوالے سے کوئی پیسہ نہیں ملا ماسو این ایف سی کے۔
جی، آپ نے وفاق کا ذکر کیا، وسائل کی جو کمی ہے اس کا ذکر کیا، لیکن جو اس سال کا صوبائی بجٹ ہے اس کی مد میں تو اضافہ ہوا ہے، لیکن تعلیم کے لیے جو فنڈز مختص ہیں وہ کم ہوئے ہیں۔ اگر صوبہ ہی پرائیورٹائز نہیں کرے گا تعلیم کو یا فنڈز میں کمی کرے گا تو مسئلہ حل تو نہیں ہوگا نا؟
دیکھیں نا، میں اپنی 3 سال کی ذمہ داری لیتا ہوں، 3 سالوں میں 24% رہا، اس سال واقعی کم رہا ہے، 9% رکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے ریفارم شروع کی، ہم نے انرولمنٹ کیا، پہلی دفعہ بلوچستان میں 5,000 ٹیچر ہم نے این ٹی ایس کے ذریعے بھرتی کی، پبلک سروس کمیشن میں جو کرپشن تھا اس کو ہم نے ریفارم کی، آج ہمارے لیکچرر اور SST جو ہے نا وہ میرٹ پہ آ رہے ہیں۔ ہم نے 3 لاکھ بچوں کو اسی ایمرجنسی کے حوالے سے جو ہے نا ہم نے اسکول مہم چلایا کہ انرولمنٹ بڑھانے کی، 3 لاکھ بچوں کو ہم نے اضافی جو ہے نا انرول کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایفرٹس ہیں جو پہلے تو کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، ابھی جو ہاتھ لگا رہے ہیں یقیناً خامیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔
جی، لیکن اس سب کے باوجود جو موجودہ وزیر تعلیم ہیں وہ کہتے ہیں اب بھی صوبے میں ایسے ہزاروں اسکول ہیں جہاں صرف ایک ٹیچر اور ایک کمرہ ہے اور انہیں ضرورت ہے وفاق سے مدد کی، یعنی آپ کی حکومت اتنے سال بعد بھی کچھ بدل نہیں پائی۔
نہیں، میں سمجھتا ہوں بہت بہتری آئی ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا ہم نے، میں آپ سے عرض کروں نا کہ ہم نے ٹیچروں کو جو ہے نا نکالنا شروع کی، ایبسنٹیزم کے خلاف کام کیا، این ٹی ایس کی، تو یہ این ٹی ایس جو ہے نا بلوچستان میں خود ایک جو ہے نا بالکل نئی چیز تھی، چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں لیکن پرابلمز ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس وقت بلوچستان کے 24,000 سیٹلمنٹ ہیں، ولیجز ہیں جن میں 12,000 ولیج میں اسکول ہے ہی نہیں، تو یہ تمام ان کے لیے وسائل چاہیے.
بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ عبد الملک بلوچ ہماری ساتھی عالیہ ناسکی سے بات کر رہے تھے. آج لگ رہا ہے نا سربین پر بلوچستان ہی بلوچستان, اور ایک بار پھر بلوچستان کا ذکر ہے. کیوں, ایک اور ذکر سنیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں سانحہ 8 اگست کے بعد سے وکلا عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے. گزشتہ 43 دن سے وکلا کی عدالتوں میں غیر حاضری کے سبب بلوچستان میں عدالتی نظام کہیے تقریباً مفلوج ہے, جس کے باعث درخواست گزاروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ شہر میں موجود عدالتوں میں روزانہ سائلین کی ایک بڑی تعداد آتی ہے, لیکن وکلا کی عدالتوں میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مایوس لوٹنا پڑتا ہے. آج انہی سائلین میں ایک خاتون بی بی مریم بھی شامل تھی. ان کے بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کا مقدمہ عدالتوں میں زیر سماعت ہے. ان کا وکیل بھی ان وکلا میں شامل تھا جو 8 اگست کو سیول اسپتال میں ہونے والے خودکش حملے میں ہلاک ہوئے. مریم کا کہنا تھا کہ مقدمے کی سماعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ذہنی کرب میں مبتلا ہیں. آٹھ اگست کو مجموعی طور پر 76 لوگ ہلاک ہوئے تھے, جن میں 55 وکیل شامل تھے, جبکہ 100 سے زائد لوگ زخمی ہوئے تھے. زخمیوں میں بھی اکثریت وکلا کی تھی. 8 اگست کے بعد سے وکلا اس واقعے کے خلاف عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کوئٹہ میں عملی طور پر عدالتوں میں وکالت کرنے والے وکلا میں سے آدھے کے قریب یا تو ہلاک یا زخمی ہوئے. ضلع کچہری کوئٹہ میں موجود ایک وکیل تیمور شاہ ککڑ کا کہنا تھا کہ وکلا کے علاج معالجے کی وجہ سے وکیلوں کی تنظیموں نے مارے جانے والے وکلا کے چیلم تک عدالتوں کے بائیکاٹ میں توسیع کا فیصلہ کیا تھا.
8 اگست کو جو واقعہ ہوا اس کے بعد جو ہماری باڈیز کی میٹنگ ہوئی, پھر ان میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو اسٹرائک ہے یا جو ہڑتال ہے وہ ہم لوگ چیلم تک ایکسٹینڈ کریں گے. اب 23 تاریخ کو ہمارا چیلم ہے, تو 23 تاریخ کو ایک تعزیتی ریفرنس ہوگا, پھر 24 تاریخ کو بلوچستان بار اسٹیشن کی جو مختلف باڈیز ہیں ان کا پھر اجلاس ہوگا. آئندہ کل عمل پھر اس میں ان شاء اللہ ہم لوگ اعلان.
کوئٹہ میں بلوچستان ہائی کورٹ کی پرنسپل بینچ اور دیگر ماتحت عدالتوں میں روزانہ 500 سے زائد مقدمات سماعت کے لیے لگتی ہیں, لیکن وکلا کی عدالتوں میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے ضمانتوں سے متعلق مقدمات کے سوا باقی مقدمات کی سماعت نہیں ہوتی. جہاں وکلا اس واقعے کے خلاف گزشتہ 43 روز سے احتجاج پر ہیں, وہاں سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی اس واقعے میں ہلاک ہونے والے افراد کے چیلم کی مناسبت سے اجتماعات منعقد کیے گئے. کانپرس جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے زیر اہتمام ایک بڑا جلسہ عام صادق شہید گراؤنڈ میں منعقد ہوا. اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے رہنماؤں نے سانحہ 8 اگست کو سن 1935 کے زلزلے میں ہونے والے نقصان کے بعد پڑھے لکھے طبقے کی ہلاکت کے حوالے سے دوسرا بڑا نقصان قرار دیا. جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ جب تک عدم مداخلت کی پالیسی نہیں اپنائی جاتی اس وقت تک پاکستان میں امن کا قیام ممکن نہیں.
اور یہاں امن تب ہوگا جب ہم پکے ارادے سے یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نہ اپنے ملک میں کسی کی مداخلت برداشت کریں گے اور نہ کسی دوسرے ملک میں مداخلت کریں گے.
وکلا کے چیلم کے حوالے سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام کوئٹہ پریس کلب میں بھی ایک تعزیتی ریفرنس منعقد ہوا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. افغانستان کی اعلیٰ امن کونسل کے ذرائع نے بی بی سی کو بتایا کہ گلبدین حکمت یار اور افغانستان کی حکومت کے مابین امن معاہدہ 2 مراحل میں مکمل ہو جائے گا. پہلے مرحلے میں معاہدے پر دستخط ہوں گے, اور دوسرا مرحلہ گلبدین حکمت یار کو کابل میں لے آئے گا, ان کی آمد ہوگی. کابل میں بی بی سی کے نامہ نگار سید انور افغان حکومت اور حکمت یار کے درمیان معاہدے کے مسودے کا مطالعہ کرتے رہے. میں نے ان سے پوچھا کہ سر اس معاہدے کی اہم تفصیلات یا نکات ہیں کیا؟
شفیع صاحب, یہ معاہدہ 25 شکوں پر مشتمل ہے, اور زیادہ تر افغان حکومت کی جانب سے جو کمٹمنٹ ہے یہ زیادہ تر حکومت کی جانب سے ہے. اہم جو نکات ہیں اس میں یہ ہے کہ اس معاہدے کے دستخط کے بعد افغان حکومت بین الاقوامی برادری سے درخواست کرے گی کہ جو حزب اسلامی اور حکمت کے خلاف جو پابندیاں ہیں وہ دور کی جائے, اور اس کے علاوہ حکمت یار اور حزب اسلامی کی جو لیڈرشپ ہے افغانستان کے مختلف علاقوں میں آزادانہ طور پر زندگی کر سکتے ہیں. حزب کی لیڈرشپ کے لیے سیکیورٹی ارینجمنٹ ہوگا اور سالانہ ایک رقم ان کو فراہم کی جائے گی اور افغانستان میں سیاسی سرگرمی کا حق انہیں دیا جائے گا اور حزب اسلامی کر سکے گی کہ ہر انتخابات میں الیکشن میں حصہ لے اور اس کے علاوہ افغانستان کے صدر ایک فرمان جاری کرے گا جس کے مطابق حزب اسلامی کی لیڈرشپ خاص کر گلبدین حکمتیار کو ایک مقام حاصل ہوگا اور اس کے علاوہ جو اہم بات ہے حزب اسلامی کی لیڈر اور لیڈرشپ اور حکمتیار کو امیونٹی مل جائے گی.
تو یہ تو حکومت کی ہوئی سید انور, لیکن حکومت کی جانب سے جو کچھ کہا گیا اس کے علاوہ حکمت یار کی حزب اسلامی کی جانب سے کیا وعدے کیے گئے, کیا کہا گیا؟
حکمت یار کی جانب سے بھی کئی اہم باتیں کی گئی ہیں اس معاہدے میں. ایک یہ ہے کہ حزب اسلامی کے جو افراد افغان حکومت کی جیلوں سے رہا ہوں گے وہ دوبارہ میدان جنگ میں نہیں جائیں گے اور شدت پسند گروہوں میں شامل نہیں ہوں گے, افغانستان کی کنسٹیٹیوشن کو قبول کریں گے اور پرماننٹ سیز فائر ہوگی. اور حزب اسلامی اس معاہدے کے بعد جس حزب اسلامی کا جو ملٹری ونگ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور حزب اسلامی کے پاس حکومت کے جو قیدی ہے اسے رہا کریں گے. اس طرح کے کئی اہم نکات ہیں جو بظاہر بہت اہم دکھائی دیتا ہے.
تو سید انور, حتمی معاہدہ کیا ہے, کب دستخط ہوں گے اس پہ اور توقع کیا ہے حکمت یار کابل کب تک آئیں گے؟
اس موضوع پہ کئی ہفتوں سے بحث جاری تھا, اب کہا جا رہا ہے کہ شاید کل یا پرسوں یا آنے والے دو تین دن میں اس معاہدے پر دستخط ہوگا. لیکن اس معاہدے کا دو مرحلے ہوں گے. پہلے مرحلے میں یہ حزب اسلامی کے نمائندے اور افغانستان امن کونسل کے درمیان دستخط ہوگا. دوسرے مرحلے میں توقع ہے کہ حکمت یار کابل آ جائیں گے. تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کس تاریخ کو کابل آئیں گے, کس راستے سے افغانستان کے کس صوبے سے وہ نمودار ہوں گے اور کابل آئیں گے اور افغانستان کے کس علاقے میں رہائش اختیار کریں گے. یہ چند نکات ابھی تک واضح نہیں ہیں.
گلبدین حکمت یار اور افغان اعلیٰ امن کونسل کے درمیان یا افغانستان کی حکومت کے درمیان معاہدہ ہوا چاہتا ہے. کابل سے تفصیل بتا رہے تھے بی بی سی کے نامہ نگار سید انور. امریکی شہر نیو یارک اور نیو جرسی میں ہونے والے بم دھماکوں کے سلسلے میں گرفتار افغان نجات شخص پر فرد جرم عائد کی گئی ہے. ان حملوں کی تفتیش جاری ہے, لیکن ملک میں انتخابی مہم بھی زوروں پر ہے اور ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز ان حملوں کے تئیں ایک دوسرے کے لیے الزام تراشی کر رہے ہیں. تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی.
کیوں, امریکہ میں نیو یارک اور نیو جرسی میں بم دھماکوں کے سلسلے میں گرفتار افغانی نجات شخص پر فرد جرم عائد کی گئی ہے. ان حملوں کی تفتیش جاری ہے, لیکن ملک میں انتخابی مہم بھی زوروں پر ہے اور ڈیموکریٹ اور ریپبلکن ان حملوں پر بھی ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں. ناؤ دا پیس, 28 سالہ افغانی نجات ملزم احمد خان رحمی کے خلاف نیو یارک اور نیو جرسی میں بم دھماکوں کے سلسلے میں فرد جرم عائد کی گئی ہے. رحمی پر ابھی تک جو الزامات لگے ہیں ان میں ایک پولیس والے پر قاتلانہ حملہ کرنے کے 5 الزامات لگے ہیں اور غیر قانونی ڈھنگ سے ہتھیار رکھنے کے 2 الزامات لگائے گئے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ رحمی نیو یارک کے چلسی علاقے میں اور نیو جرسی کے سی سائڈ پارک علاقے میں بم حملوں میں سیدھے طور پر ملوث ہے. اس کے علاوہ الزبتھ شہر میں پولیس کو جو پائپ بم ملے ہیں ان سے بھی رحمی کا تعلق بتایا جا رہا ہے. اب رحمی کے گھر اور ریسٹورانٹ کی مکمل تلاشی کا کام جاری ہے اور نیو یارک پولیس کے کمشنر جیمز او نیل کا کہنا ہے کہ ابھی تو تفتیش شروع ہوئی ہے.
Just because he's in custody doesn't mean the investigation stops. It's really, this is where it starts. So this is, they're going to look at friends, family.
نیو یارک پولیس کمشنر کہہ رہے تھے کہ رحمی کی گرفتاری کے بعد یہ تفتیش ختم نہیں ہو گئی, بلکہ اب تو تفتیش شروع ہوئی ہے. اب ملزم کے دوستوں اور گھر والوں سے پوچھ گچھ کی جائے گی اور اس کے گھر میں اس کے کمپیوٹر فون وغیرہ کی مکمل جانچ کی جائے گی. لیکن ابھی کئی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ رحمی نے حملے کیوں کیے اور کیا ان حملوں میں اور لوگ بھی ملوث ہیں کہ نہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ رحمی افغانستان کے علاوہ پاکستان کے کوئٹہ شہر بھی کئی بار جا چکا ہے اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر رحمی نے انتہا پسندی اور دہشت گردی سے متعلق باتیں بھی لکھی تھیں. احمد خان رحمی کو پیر کے روز نیو جرسی کے لنڈن شہر میں ایک بار کے قریب پولیس نے گولی باری کے بعد گرفتار کیا تھا. بار کے مالک نے مشکوک شخص کو پہچانا اور پولیس کو فون کر دیا تھا. رحمی نے پولیس پر گولی باری کی جس کے جواب میں پولیس نے کئی گولیاں رحمی پر چلائیں اور وہ زخمی بھی ہوا. اب اسپتال میں رحمی کا علاج چل رہا ہے. دوسری طرف ان حملوں کے بارے میں امریکہ میں جاری صدارتی انتخابی مہم میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ امیدوار ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں.
A lot of the rhetoric we've heard from Donald Trump has been seized on by terrorists, in particular ISIS.
They don't want to say radical Islam. They don't want to talk about radical Islamic terrorism. Obama won't even say the words. Neither will Hillary Clinton.
Democratic امیدوار ہلری کلنٹن نے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر دہشت گردوں کی مدد کرنے کا الزام عائد کیا، جبکہ ٹرمپ نے کہا کہ ہلری کلنٹن تو ریڈیکل اسلامی دہشت گردوں کا نام تک لینا نہیں چاہتی. ان بم حملوں کے بارے میں FBI کا کہنا ہے کہ اب بھی تفتیش جاری ہے کہ کیا رحمی کو اور لوگوں کی مدد حاصل تھی یا نہیں. نیو یارک میں سنیچر کے روز چیلسی علاقے میں بم دھماکے سے 29 لوگ زخمی ہوئے تھے. سلیم رضوی، نیو یارک.
اقوام متحدہ نے گزشتہ روز شام کے شہر حلب کے قریب اپنے ایک امدادی قافلے پر حملے کے بعد شام بھیجی جانے والی تمام امداد معطل کر دی ہے. 31 ٹرکس پر مشتمل یہ قافلہ حلب کے اس علاقے میں جا رہا تھا جہاں محصور شہریوں کو جولائی سے کوئی مدد نہیں ملی ہے. حملے میں 18 ٹرک مکمل طور پر تباہ ہوئے، جبکہ 12 افراد ہلاک ہوئے، جن میں شام میں بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کریسنٹ کے ایک سینئر اہلکار بھی شامل تھے. بی بی سی کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ جعفری کی زبانی، جو ایک صوتی جھلک سے شروع ہوتا ہے.
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ نشانہ بننے والے امدادی قافلے کے بارے میں روس اور امریکہ سمیت شام میں موجود تمام متحارب فریقوں کو پیش کی اطلاع دی گئی تھی، اور قافلے کے پاس حلب میں امداد فراہم کرنے کا اجازت نامہ بھی موجود تھا. جنیوا میں پریس کانفرنس کے دوران انسانی ہمدردی کے امور کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کے ترجمان جینس لاک نے امدادی قافلے پر حملے کی مذمت کی.
This very, very dark day for...
آج کا دن دنیا بھر میں حقوق انسانی کے کارکنوں کے لیے انتہائی تاریک دن ہے، بلکہ میں کہوں گا یہ انتہائی چونکا دینے والا نفرت انگیز لمحہ ہے. اس کے باوجود ابھی تک ہم اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق مدد کے منتظر شام کے شہریوں کی مدد جاری رکھنے کا عزم رکھتے ہیں.
یہ حملہ شامی حکومت کی جانب سے ایک ہفتے تک جاری رہنے والی جنگ بندی کے خاتمے کے اعلان کے فوری بعد ہوا. حکومتی دستوں نے باغی گروہوں کو جنگ بندی کے سمجھوتے کی پامالی کا ذمہ دار ٹھہرایا، جبکہ باغیوں نے حکومت پر سیز فائر کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کیا. شام کے لیے اقوام متحدہ کی ٹاسک فورس کے سربراہ جان ایگلن نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ ابھی بھی توقع رکھتے ہیں کہ جنگ بندی پر عمل ہوگا تاکہ شہریوں کو امداد پہنچائی جا سکے.
We really lost that first week.
ہم نے جنگ بندی کے بعد پہلا ہفتہ کھو دیا ہے، جو کہ ہم سب کے لیے امداد پہنچانے کے لیے ایک اچھا موقع تھا. امریکہ اور روس ابھی تک ہمیں رسائی دلوانے کے قابل نہیں ہو سکے، جو کہ جنگ بندی کے معاہدے کا بنیادی نقطہ تھا. لیکن ہم کوشش کرنا بند کیوں کر دیں؟ کیا شام میں کچھ اچھا نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم دوبارہ غالب ہو سکتے ہیں.
امریکہ نے روم الکبریٰ قصبے کے قریب کیے جانے والے اس حملے پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ روس کے ساتھ مستقبل میں تعاون کے امکانات کا دوبارہ جائزہ لے گا. برطانیہ میں بین الاقوامی ترقی کے سابق سیکرٹری اینڈریو مچل کا کہنا ہے کہ قافلے پر حملے کو جنگی جرم قرار دیا جا سکتا ہے.
جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر نشانہ بننے والے امدادی کارکن اور ٹرک اس قافلے کا حصہ تھے جس کے بارے میں پہلے ہی شام کی حکومت اور روس کو آگاہ کیا جا چکا تھا، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ ایک جنگی جرم ہے، اور اقوام متحدہ کا ایک مستقل رکن ہی اس جنگی جرم میں شریک ہے. یہ بلا شبہ ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے.
آج اقوام متحدہ میں روس، امریکہ اور دوسری عالمی طاقتیں شام کی تازہ ترین صورتحال پر غور کریں گی.
یہ ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ تھا شام کے سلسلے میں، جو شمائلہ جعفری نے آپ کے لیے پیش کیا. پاکستانی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین سید خورشید شاہ نے کہا ہے کہ پاناما لیکس کے بارے میں اگر حکومت یہ تصور کرتی ہے کہ اس نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے ہیں، تو وہ اس سلسلے میں ثبوت کمیٹی کے سامنے پیش کرے. پاناما لیک سے متعلق پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت چاہے تو اس معاملے کو ایک گھنٹے میں حل کر سکتی ہے. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک.
قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ پاناما لیکس کے معاملے پر ریاستی اداروں کو جس طرح پھرتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ان اداروں کی طرف سے پاناما لیکس کے معاملے پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. سید خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے، اس لیے پاناما لیک سے متعلق بل پارلیمنٹ میں لے کر آئے ہیں۔ وزارت قانون کے سیکرٹری کرامت نیازی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ رولز کے مطابق متعلقہ کمیٹی پاناما لیکس کے معاملے پر اجلاس بلانے کا استحقاق نہیں رکھتی، جس پر کمیٹی کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ سب سے مقدم ادارہ ہے، اس لیے اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی قومی معاملے پر اجلاس کو طلب کر سکتا ہے۔ ایف بی آر کے چیئرمین نے کمیٹی کو بتایا کہ انہوں نے ان تمام افراد کو نوٹسز بھجوائے ہیں جن کی آف شور کمپنیاں ہیں، تاہم ابھی تک ان نوٹسز کا جواب موصول نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک کی معلومات کے مطابق پاناما لیکس میں 400 پاکستانیوں کے نام آئے ہیں جنہیں نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔
یہ تھی شہزاد ملک کی رپورٹ۔ پاکستان میں خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ کا حکم آنے کے باوجود یہ مسئلہ حکومت کی توجہ حاصل نہ کر سکا۔ پاکستان میں خواجہ سراؤں کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ معاشرے میں خواجہ سراؤں کے حقوق کی آگہی کے لیے راولپنڈی اور اسلام آباد میں ایک ریڈیو اسٹیشن نے ایک پروگرام شروع کیا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا ریڈیو شو ہے۔ اس کی میزبان بھی ایک خواجہ سرا ہیں جن کا نام ندیم کشش ہے۔ ہماری ساتھی ارم عباسی نے انہی سے بات کی۔
ویلکم سامین، آپ پروگرام سن رہے ہیں مورت قدرت۔
یہ ندیم کشش کی آواز ہے جو جڑواں شہروں میں خواجہ سراؤں کے حقوق کی آگاہی کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا ویڈیو پروگرام کرتی ہیں۔
پاکستان میں تو یہ پہلا ہی ہے، اور آواز یہ پاور 99 کا یہ پہلا پروگرام ہے، اور تو کسی چینل پہ انٹرٹینمنٹ کے طور پہ مورت کو پیش کیا گیا ہے۔ مزاح کے طور پہ کہیں نہ کہیں نظر آتی رہتی ہے آپ کو میڈیا میں، ہنسنے کے لیے، ہنسانے کے لیے، باقی اس کی زندگی اور ذات کے بارے میں، اس کے بارے میں کبھی ڈسکس نہیں ہوئی۔
ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت ایسی قانون سازی کرے کہ خاندان والے کسی بھی خواجہ سرا کو 18 برس کی عمر سے پہلے گھر سے بے گھر نہ کریں۔
مقصد یہ ہے کہ جو گیپ پڑا ہوا ہے نا ہمارے معاشرے میں، صرف اپنے پاکستان کی بات کر رہی ہوں، ادھر کی مسئلہ بہت زیادہ بنا ہوا ہے کہ ان کو قبولیت نہیں کی جا رہی۔ وہ درمیان میں جو گیپ تھا وہ اویئرنیس کا تھا، وہ خلا پورا ہوتا جا رہا ہے، لوگ کالز کرتے ہیں، پوچھتے ہیں سوالات۔
جی جی، تو میں بھی حکومت سے بھی میری یہی اپیل ہے، کیونکہ سب کی آواز سنی جاتی ہے کہ جو،
تو میں اینڈ کے مراحل میں جو نئے آنے والی مورتیں ہیں ان کو وہاں ماں باپ تک روکنا چاہ رہی ہوں۔ اس کے لیے قانون سازی چاہتی ہوں کہ وہ 18 سال کی عمر تک اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہے، فرض ہو بلکہ قانونی طور پہ ذمہ داری ہو کہ، اور گرو کے پاس ایک 18 سال سے کم کی مورت ڈیرے پہ بھی نہ ہو۔
ندیم کشش کو 5 برس کی عمر میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔
میں شادی میں جاتی ہوں، جیسے میں ہم شادی میں گئی تو انہوں نے کہا کہ لڑکیاں الگ سو گئیں، ظاہر ہے وہاں گنجائش کے مطابق ہی جگہ بناتے ہیں نا، ایک کمرے میں لڑکیاں سو جائیں، لڑکے لڑکے سو جائیں۔ ان لڑکوں میں جب میں مورت گئی تو سب لڑکے ویسے پہلے ہی چھیڑتے تھے، وہ موقع ملا انہوں نے بھی رات کو سوتے میں چھیڑنا شروع کر دینا۔ اب صبح جا کے امی کو بتانا، انہوں نے کہا چپ رہے، چلو کسی کو نہیں بتانا، کسی کو، ابو کو پتہ لگا مار دے گا تجھے۔ میں بھی ڈر گیا، میں نے کہا واقعی یہ نہیں بتانا نا۔ اب وہ اس نے حرکت کر دی، آگے آپ نے مجھے چپ کرا دیا، ابو مارے گا، اور اب میں بدلنے شروع ہو گئی ہوں، اسکول میں بھی ایسے ہی ہے۔
ان کے خاندان نے انہیں خواجہ سرا ہونے کی وجہ سے جائیداد سے بھی آگ کر دیا۔
لاہور جب آئی تو لاہور آ کے وہ مل گئے سارے کے سارے، انہوں نے فٹافٹ میری کلین شیف کی، فٹافٹ مجھے تیار کیا۔ اب مجھے کلین شیف گئی، آئی بروز گئی، اب دوسرے ایک دن کا کہہ کر آئے ہوئے تھے اتوار کی چھٹی کا گھر پہ، اب واپس جانے کا راستہ بند کیونکہ ابو نے دیکھتے ہی مار دینا ہے۔ بس وہاں سے میرا پتہ لگ گیا ان کو، اور وہ فوری انہوں نے دل کو لیا، اٹیک ہوا، وہ اسپتال پہنچے ہوئے۔ بہرحال پھر بھی گھر پہنچی، ابو کے ذہن میں ماں باپ کا تو ہوتا ہے نا، بہرحال ابو نے کہا اس کو میری نظروں سے دور کر دو۔ ایک مکان تھا بس، وہ مشکل سے بنایا تھا ملتان میں، اس میں بھی مجھے آگ کر دیا۔
ندیم کشش کی ارم عباسی سے گفتگو پر یہ رپورٹ ختم ہوئی، اور یہیں سربین اختتام کو پہنچا۔ اس سربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر ایمن خواجہ، معاونت ساجد اقبال، پروڈیوسر اسلام آباد سے اسرار الحق، اور لندن سے کرس ہینسن۔ تو میں اجازت چاہوں گا آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ شمیلہ خان کی زبانی۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستانی سرحد سے داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 10 مشتبہ شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے حلب میں امدادی قافلے پر فضائی حملے کے بعد کہا ہے کہ شام میں 5 سالوں سے جاری خانہ جنگی کے دوران اکثر شہریوں کی ہلاکت کی ذمہ داری شامی حکومت کی ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنا آخر خطاب کرتے ہوئے پناہ گزینوں کو قبول کرنے پر زور دیا اور کہا کہ انہیں دور نہیں کیا جا سکتا اور وہ ممالک جنہوں نے دیواریں تعمیر کی انہوں نے خود کو قید پایا۔ ماہرین کے ایک پینل کو معلوم ہوا ہے کہ برونڈی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی گئیں، خصوصاً ریاستی ایجنٹس کے ہاتھوں، اور ہالی ووڈ کے گولڈن جوڑے اینجلینا جولی اور بریڈ پٹ نے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔